نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى اله واصحابه. افضل الصلوات واتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، دعوت وغیرہ میں جب آدمی جمع ہوتے ہیں تو اگر انہیں کوئی دین کی بات نہ سنائی جائے تو پھر دنیا کی باتیں چلنے لگتی ہیں، اور تھوڑی بہت دیر انتظار ہو ہی جاتا ہے. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ بال بیان برائے بیان نہیں ہوتے، بال بیان برائے تام ہوتے ہیں. تو بیچارہ جو بھی ہمارا کھانا لانے والا ہے، کہ آنے کا تو تھوڑا سا 10-15 منٹ لگ سکتے ہیں، 15-20 منٹ. تو اچھا ہے کہ اس وقت ہم دین کی باتوں کا مذاکرہ کریں، آپس میں دین کی فکر کریں. امریکہ میں خاندان جو ہے وہ دین کی نسبت سے، آپ کا خاندان وہی ہے جو آپ کے سرکل میں دیندار ہیں. ظاہر ہے کہ جن سے اپنا خونی رشتہ ہے، نسبت ہے، چاہے وہ نسبی ہو چاہے وہ سحری ہو. نسبی کہتے ہیں خونی رشتوں کو، اور سحری کہتے ہیں سسرالی رشتوں کو. تو خونی رشتے اور سسرالی رشتے جو ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا رشتے داریاں ہیں. ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی پڑتی ہے، تعلقات ان کے ساتھ بھی رکھنے پڑتے ہیں، دکھ درد میں شریک ہونا پڑتا ہے، خوشی اور غم میں شرکت کرنی ہوتی ہے، اور ضرورتوں میں مدد کرنی ہوتی ہے ان کی بھی. لیکن ماحول اتنا گندا ہو چکا ہے اس وقت میں کہ اگر آپ خاندانوں کی بیس پر جئیں گے تو دین بچانا مشکل ہے. خاندان کی بیس پہ نہیں جئیں، حلال حرام کی تمیز مشکل ہے، پردے کی تمیز مشکل ہے، ذبیحہ غیر ذبیحہ کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے، گھروں کے اندر ہونے والے خرافات اس کا مسئلہ ہے، تقریبات کے اندر جو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اس کے مسئلے ہیں. کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ جس میں واضح طور پر آپ کو یہ بتایا جائے کہ خاندان والوں کی اس میں کیسے رعایت کرنی ہے. ہاں، ایک بات واضح ہے، وہ یہ ہے کہ دین میں ہم ساتھ دے سکتے ہیں، بے دینی میں ہم ساتھ نہیں دے سکتے، چاہے کوئی کتنا ہی قریبی رشتے دار ہو. مثلاً یہ کہ دعوت ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہاں کھانا پینا صحیح نہیں ہوتا، مسترد جگہ سے گوشت نہیں منگایا جاتا. فرض کیجیے آپ دو راہے پہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، خاندان والوں کی رعایت کرے کہ حرام کھائے یا مشتبہ کھائے. حرام نہیں ہے تو مشتبہ ضرور ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مشتبہ چیزوں سے اپنے کو بچائے گا وہی اپنے دین کو بچا پائے. الحلال بین والحرام بین، حرام بھی کھلا ہوا ہے، حلال بھی کھلا ہوا ہے، اور کچھ چیزیں مشتبہ ہیں. اچھا، کچھ چیزیں جو مشتبہ ہیں کا مطلب ہوتا ہے حدیث میں وہ یہ مشتبہ نہیں جو ہمارے درمیان میں مشتبہ ہے. کچھ چیزیں مشتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلیل میں شبہ آ جاتا ہے، وہ مشتبہ مراد ہے. ہم جو حرام گوشت کھاتے ہیں وہ مشتبہ تھوڑی ہے. دلیل دو طرح کی جمع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، حلال بھی ظاہر کر رہی ہوتی ہے، حرام بھی. جیسے کیا بولتے ہیں اس کو، مچھلی کے جیسے جو ہوتے ہیں جھینگے کو کیا ہوتے ہیں، شرمپ. جیسے شرمپ ہے، اس میں دلیل شبہ کرتی ہے سب میں، آیا یہ مچھلی کی کائن میں سے ہے کیا نہیں ہے. اگر یہ مچھلی کی قسم ہے تو پھر حلال ہے، اگر یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے تو یہ حرام ہے. اور جو مچھلی کی تاریخ لکھی ہے وہ صادق نہیں آتی، اس وجہ سے اکثر علماء اس کو حرام نہیں مانتے ہیں. تو شبہ اس میں دلیل کی وجہ سے آتا ہے. تو وما بينهما مشتبهات کا مطلب یہ ہے کہ جس میں دو طرح کی دلیلیں جمع ہو جائیں. خچر ہے, خچر کو کس میں شامل کریں گے, گھوڑے کی قسم میں کریں گے کہ گدھے کی قسم میں کریں گے؟ گھوڑے کی قسم میں کریں گے تو وہ حلال ہے, گدھے کی قسم میں کریں گے تو وہ حرام ہے. گھوڑا حلال ہے لیکن مکروہ تحریمی اس وجہ سے ہے کہ وہ جہاد کا جانور ہے, ورنہ اپنے ذات میں وہ حلال ہے. دلیل خود جو ہے نا دو طرف ہو جاتی ہے, اس میں اس کی بھی دلیل ہوتی ہے اس کی بھی ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی کھلا ہوا ہے, حرام بھی کھلا ہوا ہے, ان دونوں کے درمیان میں کچھ چیزیں شبہ میں ڈالنے والی ہیں. جو آدمی شبہ میں ڈالنے والی چیز سے اپنے کو بچا لیا وہی شخص اپنا دین بچا سکے گا. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه, یہ شبہ سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا, یہ حدیث شریف کے اوپر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے میرے دوستو اپنی دینی اخوت پیدا کرنا, یعنی دینی بھائی بنانا, دینی بہن بنانا, اور دینی بھائی دینی بہن کو ہی اپنی فیملی تصور کرنا, وہی آپ کا اصلی خاندان ہے. ناجائز چیزوں میں شرکت کر کے جو خاندان نبھایا جاتا ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہوتا, اس میں تعلق توڑنا فرض ہے. تعلق توڑنا فرض ہے. شادی ہو رہی ہے, مکس گیدرنگ ہے, نہ پردے کا انتظام ہے نہ کچھ, مرد بھی ہیں سب مکس, عورتیں بھی ہیں, یہ ادھر سے ادھر آ رہے جا رہے ہیں, وہ ادھر سے ادھر آ رہے جا رہے ہیں, شرکت کہاں جاری تھے؟ وہاں دو راہے پہ نہیں ہے اصلا, لیکن ذہن دو راہے پہ ہوتا ہے کہ ہم خاندان کو بچائیں, خاندان والوں پر رعایت کریں, کیا ایسے حرام میں شرکت کر رہے ہیں؟ حرام میں شرکت کی اجازت نہیں ہے, چاہے خاندان ٹوٹ جائے, ناراض ہو جائیں قریب کے قریب لوگ, فکر نہیں کرنا ہے. اس کو افتراق نہیں بولتے, یہ تو تفرقہ کر دے رہے ہیں, خاندان میں تفرقہ بندی ہو جاتی ہے. تفریقے کی ذمہ داری باطل پر چلنے والے کی ہوتی ہے, حق پر چلنے والے کی نہیں ہوتی. جو غلطی کر رہا ہے وہ تفریقے کا ذمہ دار ہے, وہ تفریقہ کیوں کر رہا ہے غلطی کر کے؟ تفریقے کا سبب تو وہ بنا ہوا ہے. رسومات میں شرکت ہے, شادیوں میں دیات ہے, مووی ہے, یہ ہے وہ ہے, نہیں شرکت کر سکتے. کھانا پینا ہے, نہیں شرکت کر سکتے. اور بہت سی تقریبات ایسی ہیں کہ شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے اس کی, جیسے برتھ ڈے منانا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. دلہنوں کو پانی نہیں لانا ہے, حاملہ عورت کو پانی نہیں لانا ہے, گود بھرانے کا کام ہوتا ہے, اس کی کچھ نام ہے آپ لوگوں کے پاس, شرکت جائز نہیں ہے. کرسمس منانا ہے, ٹرکی کا دن منانا ہے, ٹرکی کھانا, ہمارا ایسے کوئی جوڑ نہیں ہے, مذہب اسلام کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. منگنی کی رسم ہے, چھٹی کی رسم ہے, چلے کی رسم ہے, چہلم ہے, برسی ہے, کچھ مذہبی نام کی تقریبات, کچھ غیر مذہبی نام کی تقریبات. کہاں کہاں اپنا دامن بجا پائیں گے ہم؟ صاف سیدھی بات یہ ہے کہ ہم دینی اخوت بنائیں, ہماری فیملی وہ ہے جو دینی ہمارے بھائی ہیں. اسی لیے دینی ماحول بنانا ہوتا ہے, اسی لیے دین کی محنت کرنی ہوتی ہے, کہ دینی ایکٹیویٹیز میں ہی آدمی لگا ہوا رہے, انوالو رہے اس میں. دینی ایکٹیویٹیز میں سب سے پہلے نمبر پر پبلک کے اعتبار سے, عوام کے اعتبار سے جو چیز ہے وہ دعوت کی محنت ہے. دعوت والی محنت کو اس انداز میں ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ اس کے اثرات ہمارے اندر, ہمارے بچوں کے اندر اور ہماری خواتین کے اندر آ جائیں, تاکہ گھر کے اندر دعوت والا ماحول زندہ ہو جائے. اگر مرد صرف تبلیغ میں لگا اور گھر میں اس کی تبلیغ نہیں آئی تو بڑا عجیب ہوتا ہے. کل میں نے سنایا نا قصہ, مرد سارے گئے ہوئے تھے اس میں جوڑ میں, اور عورتیں پوری گئی ہوئی تھیں منگنی میں. شادیوں کے اندر جو گڑبڑی لوگ کرتے ہیں, تعلیم کے اندر جو گڑبڑی لوگ کرتے ہیں, پبلک اسکول میں پڑھانا بچوں کا, بچیوں کا اسپیشل, نہ بچے کا جائز ہے نہ بچی کا جائز ہے. اور پھر اس کے بعد میں بچے اور بچی کے خراب ہونے کی شکایت کرنا, پانی میں آپ نے اپنے بچے کو چھوڑا, اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بھیگنا نہیں, یہ کیسے ہوگا؟ ایک تبلیغ کے بڑے ذمہ دار آئے ہوئے تھے گزشتہ سال، وہ بتا رہے تھے کہ کوئی بچہ یونیورسٹی سے فارغ ہو اور اس نے کبھی کفر کی بات نہ کہی ہو، یہ امپاسبل ہوتا ہے، کافر نہ بنا ہو اس درمیان میں، یہ نہیں ہو سکتا. اتنے واقعات ہیں اور ایسے حالات ہیں. یونیورسٹی میں جانے کے بعد میں جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، اس کی اسٹڈی کرائی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ ایتھیسٹ تو وہاں سے بننا شروع ہوتے ہیں نا، دہریے جو بنتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ الہیات سے مناسبت نہیں رہی مسلمان کو. الہیات کہتے ہیں ان عقیدوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں، صفات سے متعلق ہیں، اسماء سے متعلق ہیں. بہت گہرا علم ہوتا ہے، جو سب سے بنیادی علم ہے مذہب اسلام کا، الہیات کہتے ہیں ان کو. چونکہ اب وجود کی بحث نہیں معلوم، مکان کی بحث نہیں معلوم، زمان کی بحث نہیں معلوم، امکان کی بحث نہیں معلوم، وجود کی بحث نہیں معلوم، حق تعالیٰ کے ذات کے واجب الوجود ہونے کی بحث نہیں معلوم، مخلوق کے حادث ہونے کی، اللہ پاک کے غیر حادث ہونے کی، قدیم ہونے کی بحث، یہ کچھ اب یہ ٹاپکس ہیں. یہ چونکہ معلوم نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے جب آدمی فلسفہ پڑھتا ہے تو خدا کے انکار پہ چلا جاتا ہے. اور کالج کے زمانے میں سنتوں کا مذاق پڑھانا، مسخرہ بن کرنا، کھیل کود کرنا، اس میں کچھ بھی بک دینا، اور اسلامیات کے نام سے جب کبھی ڈسکشن ہوتا ہے تو اس میں ڈسکس کرتے ہوئے اپنی رائے داخل کر دینا، اپنی رائے سے قرآن میں کچھ بولنا، حدیث میں کچھ بولنا، اسلام میں کچھ بولنا، احکام اسلام پہ کچھ بولنا، مولویوں پہ کچھ بول دینا، کافر بنا دیتا ہے بہت سے موقعوں پر، بہت سے موقعوں پر کافر بناتا ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مالا بدہ مین ہوں، جو پڑھائی جاتی ہے ہمارے مدارس میں، جہاں لمبا کورس ہوتا ہے وہاں پڑھائی جاتی ہے، یعنی اس میں امریکہ میں تو نہیں ہے اس کا رواج، ہمارے انڈیا پاکستان میں ہے رواج. اس میں کن کن باتوں سے کفر ہوتا ہے اس کی ایک بحث ہے، ایسے ایسے جزیے اس میں لکھے ہوئے ہیں، میں کیا بتاؤں. جزیات کہتے ہیں باتوں کو، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس سے کافر ہو جاتا ہے، اس سے کافر ہونے کا مطلب کافر ہو گیا. اور یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود آدمی کافر ہوتا ہے. ارے بھائی وہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ تو حج کو بھی جاتے ہیں، وہ تو نماز بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں، پھر کافر کیسے ہوں گے؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے جو شرائط ہیں وہ پورے کر رہا ہو تو نماز پڑھ رہا ہے. وہ اگر نماز کے شرائط توڑ رہا ہے، توڑ گئے اسے، اور پھر وہ نماز کی ایکٹنگ میں ہے تو کون بولے گا نماز پڑھ رہا ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کو وضو نہیں ہے، نماز تو نہیں پڑھ رہا نا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے کپڑے پاک نہیں ہے، نماز تو نہیں پڑھ رہا نا آپ کو. اس کا جسم پاک نہیں ہے، اس کی جگہ پاک نہیں ہے، اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے، اس کی نیت نہیں ہے نماز کی، اٹھک بیٹھک کر رہا سب کے ساتھ. تو جو ایکشن ہے وہ صرف کافی نہیں ہوتا کسی چیز کے لیے. ایسے جیسے نماز میں آدمی داخل ہوتا ہے تو نماز کے ختم ہونے تک نماز کے باقی رہنے کی کچھ شرائط ہیں، ایسے ایک آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے تو ایمان میں باقی رہنے کی کچھ شرائط ہیں. ایمان میں داخل ہو گیا، کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن ایمان کی جو شرائط ہیں وہ پورے نہیں کر رہا ہے. ایسی کوئی چیز اس سے ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات بول رہا ہے، ایسا کوئی کام کر رہا ہے کہ جو ایمان کے اندر شرط کے درجے میں تھی وہ اس سے چھوٹ رہی ہے، تو وہ ایمان میں نہیں ہے. وہ اگرچہ کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے. بہت سے ہمارے ساتھیوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر. یہ مولویوں کے پاس تو کفر کا اسٹامپ ہوتا ہے لگا رہا ہے، جس کو چاہے کافر بناتے رہتے ہیں. بزرگوں نے ہمارے فرمایا کہ مولوی کبھی کسی کو کافر بناتا نہیں ہے، کسی کے بھی کفر کو بتا دیتا ہے. ہم کافر بناتے نہیں ہیں، کفر کو بتاتے ہیں کہ یہ کفر ہے. اب کسی نے کیا وہ بات، وہ کام، تو وہ کافر ہوا ہے. جتنے باطل فرقے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمان ہیں. کہ لوگ اسی وجہ سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، شیعہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں جو بورے ہیں، اسماعیلی ہیں، آغا خانی ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، کم ہیں، بہت ہیں، مسلمان تھوڑے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ کلمے کی جو شرائط ہیں وہ باقی نہیں رہ رہی ان کے پاس. وہ کیسے باقی نہیں ہے اس کی تفصیلات سے مولوی واقف ہوتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں سات باتوں میں سے کوئی بات ڈیمیج نہیں ہونا، اللہ پر ایمان ڈیمیج نہیں ہونا، رسولوں پر ایمان ڈیمیج نہیں ہونا، تقدیر پر ایمان ڈیمیج نہیں ہونا، کتاب پر ایمان ڈیمیج نہیں ہونا، وہی جو ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و اللہ کی کتاب پر ایمان ڈیمیج نہیں ہونا، کوئی ایسی بات کی جس میں سے ان ساتوں باتوں میں سے کوئی ایک ٹوٹا کافر ہو جاتا ہو، چاہے کلمہ ہی پڑھتا رہے صبح سے شام تک. ایک آدمی کا میں نماز کو نہیں مانتا، اس نے اللہ کی کتاب کو ڈیمیج کیا نہیں کیا؟ ایسا ہوتا ہے. ایک آدمی کا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، اس نے رسالت کے مسئلے کو ڈیمیج کیا نہیں کیا؟ اس لیے وہ مسلمان نہیں رہتا. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو جاننے میں نہیں سمجھتا، اس نے قرآن پاک کو ڈیمیج کیا نہیں کیا؟ قرآن ٹوٹ گیا، قرآن کا ایمان ٹوٹ گیا. قرآن میں صاف ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا. ہم لوگ یہاں گئے ہوئے تھے انڈیانا کے اندر، لافیٹ کے قریب جگہ ہے، وہاں پہ ایک امام صاحب کے بارے میں ہم نے پوچھا، امام صاحب کہاں ہے؟ تو کہنے کو ان کو نکال دیا کمیٹی والوں. میں نے پوچھا کیوں نکال دیا؟ تو کوشچن آنسر ہوتے ہیں نا، اس میں سے کسی نے یہ کوشچن کر دیا تھا کہ مدر ٹریسا جنت میں ہے کہ جہنم میں. اس نے اصول اسلام کے مطابق جواب دیا کہ بھائی چونکہ اس کا اسلام پہ مدنا ثابت نہیں ہے، مسیحیت پر وہ مری ہے، لہٰذا وہ جہنم ہی ہے. بس پوری کمیٹی والوں نے کہا کہ اتنی بڑی خاتون کو اس نے جہنم میں بنایا، لہٰذا نکالو اس میں. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. جو کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرکین، یہ جہنم میں ہوں گے. قرآن پاک واضح ہے اس میں. مشرکوں کی قسمیں ہیں، اس میں سے اہل کتاب بھی ایک قسم ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو براہ راست تم جہنمی ہے بولنا ضروری نہیں ہے، لیکن حق تو ان تک پہنچانا ہے کہ نجات کا کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. ان سات باتوں میں سے کوئی بھی بات اگر ٹوٹتی ہو جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ہوتے ہیں، اور امام کون ہوتا ہے؟ تو بولے امام تو ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، امام کی تاریخ وہ لکھی ہوئی، وہ امام. ایک ہمارا امام ابو حنیفہ امام مالک، وہ امام نہیں، وہ جو 12 امام ہیں اہل بیت کے، ان کے یہاں امام معصوم ہونا شرط ہے. امام صاحب وحی ہوتا ہے، ان کے عقیدے میں ہے یہ بات، امام صاحب وحی ہوتا ہے. امام کو حلت و حرمت کا اختیار ہے ان کے پاس، جس کو وہ حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جس کو وہ حرام کہہ دے وہ حرام ہے. اب رسالت ڈیمیج ہوئی کہ نہیں، حضور کا آخری نبی ہونا ختم ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ہے بات. ان 8 باتوں میں سے کوئی بات ڈسٹرب ہوگی تبھی آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، چاہے کلمہ پڑھ رہا ہو. تو اس لیے ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں میرے بھائیوں ہماری عافیت کس میں ہے، حفاظت کس میں ہے؟ کہ ہماری فیملی وہ ہے جو دینی ہمارے بھائی ہیں اور دینی ہماری بہنیں ہیں، ان کو فیملی کنسیڈر کرو اصلی، تب تو اپنا اور اپنی نسلوں کا ایمان بچ پائے گا. اپنے ایمان بچانے کی تدبیریں ہیں میرے دوستوں، ورنہ ایمان نہیں بچ پائے گا، مشکل ہو جائے گی. خاندان والوں سے بس سلام علیکم، جتنے حد تک رکھنا ہے اتنے حد تک رکھ کے بچے گا، خدا یہاں سے ہمارا سرکل نہیں ہے. اب ان کے بردے میں جاؤ، ہمارے بچے متاثر ہوتے ہیں، ان کے گھر میں جاؤ وہاں موویاں چل رہی ہیں، ٹیویاں چل رہی ہیں، ہمارے بچے متاثر ہوتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کا دماغ خراب کرتے ہیں، تم ان کو یہ ایجوکیشن کیوں دلا رہے ہو، وہ ایجوکیشن کیوں دلا رہے ہو، کس کس چیز میں ہم ان کے ساتھ لڑتے بیٹھتے ہیں بیٹھیں گے؟ خاندان کو ترجیح دیں گے تو مذہب جائے گا، مذہب کو ترجیح دیں گے تو خاندان جائے گا. تو اس سے بہتر خاندان ہی چینج کرو نا اپنا، تاکہ مذہب بھی بچ جائے خاندان بھی بچ جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ امریکہ میں دینی جو آپ کے بھائی ہیں وہی آپ کی فیملی ہے. انہی کا سرکل بنانا، مستورات میں بھی، خواتین میں بھی، بچیوں میں بھی. اور تعلیم بہت کیئرفل ہونا، تعلیم میں بہت کیئرفل ہونا ضروری ہے. معاشی فکر کرنا بھی ہے، چار پیسے کمانے والا بچہ ہو یہ بھی ضروری ہے، لیکن مذہب بیچ کے نہیں. اس لیے میرے بھائیوں دعوت کی محنت میں انوار ہونا ضروری ہے. ہماری نسلوں کو بچانے کا بہترین ذریعہ اگر کسی درجے میں واحد ذریعہ کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوتا, لیکن پوری طریقے پر صحیح نہیں ہوتا. وہ اور بھی ذرائع ہو سکتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو کبھی تبلیغ میں نہیں لگے مگر ان کا اثر تبلیغ والوں سے بھی زیادہ دیندار ہوتا ہے. بڑا ذریعہ, اہم ترین ذریعہ اپنی نسلوں کو بچانے کا ان کو اللہ کے راستے میں بھیجتے رہنا ہے. خاص طور پر اگر بچہ ہائی اسکول کر رہا ہے, کالج میں جا رہا ہے, یونیورسٹی کر رہا ہے, اس کو تو تبلیغ کا ماحول از حد ضروری ہوتا ہے. اور ہماری گھر کی مستورات کے لیے سنتوں کی پابندی, گھر کے اندر دینداری اور گھر کے اندر سنت والا ماحول اور گھر کے اندر سادگی اور سادگی پر قناعت, یہ بھی جو ہے نا تبلیغ کے ماحول سے بہت آتی ہے. اور ہماری بچیوں کی تعلیم و تربیت کے واسطے بھی اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے واسطے بھی تبلیغ کا ماحول ضروری ہے. جتنے آپ کو دینی مدرسوں کے اندر بچے ملیں گے زیادہ تر تبلیغیوں کے ملیں گے آپ, کیونکہ جب وہ جاتا ہے تو اس کو فکر پیدا ہوتی ہے تو بھائی حافظ بنا لو اس کو, عالم بنا لو اس کو. اس لیے تین چیزیں بنیادی ہوتی ہیں, ایک تبلیغ کا کام, دوسرے تعلیم کا کام, دین کا علم. اور مسلمان بھول گیا, مسلمان پہلے دین کے علم کو ہی علم کہتا تھا, دین کے علم کے علاوہ کو علم نہیں کہا جاتا تھا اور نہیں کہا جا سکتا. بھول گئے ہم لوگ, سب کے ساتھ ہم بھی ہو گئے. جب بھی بچہ تعلیم یافتہ ہے نہیں ہے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کچھ قرآن حدیث پڑھا ہوا ہے کہ نہیں, اور اسی کو اللہ کے پاس سے جو علم آیا وہ علم ہے, باقی تجربے ہیں, مشاہدے ہیں, وہاں سے کام ہیں, فضل ہے, زائد چیزیں ہیں. ان کو بھی ان کی معلومات جمع کر کے اس کو بھی نام علم دے دیا گیا, اور اس کو مجازاً علم کہنا جائز بھی ہے اور وہ شعبے ضروری بھی ہیں. اب مسلمانوں کے اندر اگر کوئی ڈاکٹر نہیں رہیں گے, عورتوں میں ڈاکٹر نہیں رہیں گے تو عورتوں کا علاج کیسے ہوگا, مردوں میں ڈاکٹر نہیں رہیں گے تو مردوں کا علاج کیسے ہوگا, ڈاکٹری کے اندر مذہب اسلام کو کیسے لائیں گے آپ. ہر شعبے میں ہے نا بھائی اسلام, تو اس کے احکام کیسے زندہ ہوں گے. اس لیے دنیاوی شعبے بھی ضروری ہوتے ہیں لیکن وہ علم نہیں ہوتے, اس کو پڑھا لکھا آدمی نہیں بولتے, تعلیم یافتہ نہیں کہتے. تعلیم یافتہ ہونا تو وحی کے علم کے ساتھ ہے کہ وحی کا علم کس کو کتنا آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اس کو اتنی اہمیت دی کہ اگر صرف کوئی قل ھو اللہ احد کسی کو یاد کرا دے تو عورت کا مہر بنا دیتے تھے حضور. اس کو مہر کے پیسے ہیں آپ کو عورت دلہن کو دینے کے لیے کہیں گے نہیں ہے. سورہ اخلاص یاد ہے آپ کو, کہیں گے یاد ہے. عورت کو یاد ہے, کہیں گے یاد نہیں. ابتدائی زمانے ہوتے تھے نا, کہاں یاد کر پاتے تھے. ابھی ابھی داخل ہوئے اسلام میں پڑھ کر, بس اس کو سورہ اخلاص یاد کرا دو تمہارا مہر ادا ہو. حدیث شریف میں ہے کیوں وحی کا علم زندہ ہونا ہے. تو دوسری جو چیز ہے وہ ہے تعلیم, قرآن کی تعلیم, حدیث کی تعلیم. اور جیسے دنیاوی تعلیم جتنی زیادہ ٹاپ پر جائے گی اور اس میں جتنی ترقی ہوگی دنیا کو اتنی ترقی ہوتی ہے. اب ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ساری دنیا امریکہ سے فائدہ اٹھاتی ہے. ایک سے ایک تعلیم یافتہ آدمی یہاں دنیاوی تعلیم یافتہ آتا ہے اور پڑھتا ہے اور ترقی سے ترقی ہو رہی ہے, نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ دنیا کی لین کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر کام ہوتا ہے. بڑی بڑی لائبریری ریسرچ سینٹر بنے ہوئے ہیں نئے والا, اس کے واسطے بہت سے جو ہے نا بڑی بڑی اس کی لائبریریاں ہیں اور اس کے ساتھ یونیورسٹیاں ہیں اور بڑے بڑے ادارے ہیں اور کام ہو رہا ہے اس پہ, اس کو ترقی ہوگی. دین کے علم کے اندر بھی دین کی ترقی کا راز دین کے علم کی ترقی میں ہے. علم اصل میں امام ہوتا ہے. دنیا میں امام کون ہے؟ علم ہے. دنیا کا علم ہوگا دنیا کی امامت ہوگی, دین کا علم ہوگا دین کی امامت ہوگی. علم امام ہوتا ہے. اور یہ بات حضور پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے انسانوں کو سمجھائی کہ آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر مسجود ملائکہ بنایا, اور کوئی وجہ نہیں اختیار فرمائی مسجود ملائکہ فرشتوں کو سجدہ کرانے کی, اور کوئی وجہ اختیار نہیں کروائی. اللہ تو جو چاہے وجہ اختیار کر لے سکتے, وہاں علم کو بنیاد بنایا. وعلم آدم الاسماء, آدم علیہ السلام کو علم دیا, فرشتوں کو بھی دیا, فرشتوں نے محفوظ نہیں رکھا, آدم علیہ السلام نے محفوظ رکھ لیا. تو میں بس اگر یہ ہے اس کے پاس میں تو تمہیں سجدہ کرنا ہو گئے. اور فرشتوں کو ساجد بنانا اور آدم کو ان کا مسجود بنانا, فرشتوں کو سجدے کا حکم دینا اور آدم کے لیے کرنا, یہ اس کی دلیل تھی کہ تسخیر مسخر ہونا جو ہے یہ علم کی وجہ سے ہے. حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا اس میں فرشتے مسخر کر دیے گئے, اور فرشتے مسخر کرنا پوری دنیا میں کائنات میں سب سے بڑی چیز ہے. زمین سب سے طاقتور مخلوق جو ہے, خالق کے بعد سب سے طاقتور مخلوق وہ فرشتہ ہوتی ہے. تو اس طاقتور مخلوق کو تابع کرنا, مسخر کرنا, یہ علامت کے طور پر سیدھا کروایا گیا کہ فرشتے بھی اب تمہارے تابع رہیں گے. چاند, سورج, ستارے, آسمان, زمین, ہوا, بادل, لوہا, مٹی, اور جناب والا پیتل, تانبا, سونا, چاندی, پٹرول, گیس, فلا 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 فلا, یہ تو تابع تمہارے رہیں گے, فرشتے بھی تابع, سب خدمت کریں گے تمہاری. اس کی وجہ علم ہے, کائنات کی تسخیر. ہو گیا؟ اچھا, ذرا اور 5 منٹ تقریر کرو. یہ مجھے بھی کچھ کام نہیں ہے, تم لوگ بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ بھی کھانا ہی کھا رہے ہیں. یہ روحانی کھانا ہے, وہ جسمانی کھانا ہے. دوسری چیز ہے تعلیم و تربیت, اپنی بھی, اپنے عورتوں کی بھی, اپنے بچوں کی بھی, اپنی بچیوں کی بھی. دینی تعلیم ہونا, اور دینی تعلیم سے مراد متعین کرنا ضروری ہے کہ دینی تعلیم کا ڈیفینیشن کیا ہے. ویکینڈ میں لے کے چلے گئے, ناظرہ قرآن پڑھوا لیا, آمین کروا دی, اسلامک اسکول کے نام سے جو اسکول چل رہے ہیں شو پٹ اپ کے, مسلم اسکول بول سکتے ہیں آپ ان کو, اسلامک اسکول نہیں بول سکتے. جسے مسلم کنٹریز بول سکتے ہیں, اسلامک کنٹریز نہیں بول سکتے. جہاں پرانی نافذ نہیں ہے قانون میں, اس کو اسلامک کنٹری کیسا پڑھیں گے؟ بھائی مسلم ہو جانے کا ڈر ہے بولنے والے کے. جس کنٹری میں اسلام قانون نہیں ہے, قرآن قانون نہیں ہے, قانون کی کتاب قرآن نہیں ہے, دین نہیں ہے, اس کو اسلامک کنٹری کیسا بولیں گے؟ مسلم کنٹری, وہ بھی بہت تنازل کے ساتھ ہے, انہیں مسلم کا باقی رہتا ہے اسلام کو نافذ نہیں کرنے کے بعد. لیکن یہ جو سب پہ وہ حکم نہیں لگتا, جز بھی حکم لگتا ہے, مسلم کنٹری. ایسے مسلم اسکولس ہیں, یہ اسلامک اسکول نہیں ہوتا. گھر کے اندر جتنا بچہ پابند ہے اسلامک اسکول میں جا کے پابند نہیں ہوتا. کہا کہ اسلامک اسکول ہوا. تو تعلیم سے مراد یہ ہے میرے دوست بھائیو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم سے مراد ہے جب بچے کے پاس عقل آ جائے, جب تعلیم ہونا اس کی, تو عقل والی تعلیم چاہیے. دین کا علم عقل کے ساتھ, یہ بھی عجیب بات حضور نے فرمائی. وہی عالم ہو کتاب و اذا عقل ہے نا حدیث میں, من حقوق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه ویعلمه الکتاب اذا عقل ویزوجه اذا ادرک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک حدیث شریف ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے ذمے بچے کے 3 حق ہیں. ایک تو یہ کہ نام اس کا اچھا رکھے, اور اچھے نام سے مراد اچھے نام والا نام ہو اور اچھے لوگوں والا نام ہو. اب ہمارے پاس ایک نئی مصیبت یہ آئی ہے کہ نام میں نک پنا ہونا چاہیے, خدا ایسا یونیک نام ہو. اب وہ یونیک نام میں جا کے اس پہ ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں, وہاں ایسے خرافات کے نام پڑے ہوئے ہیں, میں کیا بتاؤں آپ کو. فلمی ہیروؤں کے نام, فلمی ہیروئنز کے نام, نام بالکل صحیح ہے اس کا, ہیروئن. ڈرگس کا نام بھی تو ہیروئن ہی ہے نا, وہ مراد نہیں ہے. ایو حسن اسمہ کا مطلب یہ ہے کہ نام اچھے معنی والے ہونا, نام اچھے لوگوں والے ہونا. اور کسی اچھے آدمی سے انتخاب کرا لیا جائے تو نور نالا نور, کہ انتخاب کرنے والے کا بھی اثر آتا ہے نام میں, کہ کس سے آپ نے نام رکھوایا. اس لیے بزرگوں سے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ نام رکھ دیں.
پھر دوسری بات فرمائی وہ جو علم ہو کتاب ادا عقلا، جب اس کو عقل آ جائے تو کتاب کی تعلیم ہونا. ایک نقطہ ہے اس میں، پتا نہیں سنانا چاہیے کہ نہیں سنانا، بعض باتیں نہیں سنانے کی بھی رہتی کام کی بھی رہتی. مگر میں ایک بات سنا دیتا ہوں آپ کو کیونکہ میں اس کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو. حافظے کا تعلق عقل سے نہیں ہے، حفظ کا تعلق عقل سے نہیں ہے. تو حفظ تک کا درجہ بھی عقل سے پہلے کا ہی ہے. حفظ کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے عقل کا. حافظ بناؤ مگر خالی حافظ بنا دیا، عقل تو آئیں گی نا، عقل سے تعلق ہی نہیں ہے حفظ کا. یاد کرنے حافظ الگ ہے، قوت عاقلہ الگ ہے، قوت حافظ الگ ہے، قوت مصورہ الگ ہے، قوت خیالی الگ ہے، قوت واہمہ الگ ہے. پانچ قوتیں ہیں نا اپنے پاس اندر دماغ میں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ، اس لیے ان کو دینی تعلیم دو کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عالم بناؤ، ان کو مفتی بناؤ، ان کو شیخ الحدیث بناؤ، شیخ التفسیر بناؤ، شیخ الفقہ بناؤ. جتنے زیادہ آپ اس میں مہارت کریں گے اور لوگ زیادہ سے زیادہ پیدا کریں گے اتنا زیادہ جو ہے نا کام ہوگا. جیسے ایک یونیورسٹی کھل گئی تو ایک یونیورسٹی بس ہے نا بولتے ہوئے، اپنے شکاگو کے اطراف اگر خالی سرکل میں تھوڑا گھومیں گے تو 50 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں، اور ایک ایک یونیورسٹی میں 47,000, 45,000, 50,000 بچے پڑھتے ہیں. ایلینوئے کا یہ حال ہے خالی. پھر دنیا کو بھی ترقی ہے، جس لائن کا علم ہے اس لائن کی ترقی ہے. تو دین کے معاملے میں اگر ایک مدرسہ یہاں کھل گیا، ایک مدرسہ وہاں گیا، ایک مدرسہ تھانہ پھر گئے، تو یہ لوگ پھر یہ چلنے کی نئی دکان کھول دی ہوگی. ابھی کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ شمار میں نہیں ہے آپ کے پاس دینی تعلیم کا حساب. کوئی ریسرچ سینٹر نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی بڑے مدارس نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی مصنفین پیدا نہیں کر سک رہے ہیں، کوئی داعی نہیں پیدا کر سکتے، کوئی محدث نہیں پیدا کر سکتے، کوئی مفسر نہیں پیدا کر سکتے. کہاں کے مدرسے ہیں یہ؟ اتنی بگننگ اسٹیج میں ہے، میں بتا نہیں سکتا. ہزاروں علماء جب پیدا کر دو گے، ہزاروں لاکھوں علماء جب پیدا کر دو گے، تو پھر ایک نکلے گا ایسا جو پورے قرضے کو چکا دے گا امت کے. میں بتا رہا ہوں، ابھی چندہ دے دے کے جو مدرسے مقروض ہیں نا آپ کے، احسان مند ہے. ہم نے اتنے پیسے لگائے، ہر سال دینا پڑتا ہے، ہر مہینہ دینا پڑتا ہے. ایک آدمی بھی اگر پیدا ہو گیا جس کو مجدد کہتے ہیں اسلام کی زبان میں، اور وہ ہیرا جو ہوا کرتا ہے، وہ ایک آدھ سیٹی کے اٹھانے سے نہیں ملا مل جایا کرتا. اس کے لیے تو بہت بڑی ہیوج اماؤنٹ کے اندر جو ہے نا کرنا پڑتا کام. ایک بادشاہ کا ہیرا کھو گیا، رات کا وقت تھا، قیمتی ہیرا تھا، روشنی زیادہ نہیں تھی، ہیرا مل نہیں رہا تھا. تو وزیر نے مشورہ دیا کہ حضرت اب رات کا وقت ہو گیا ہے، اب اس کا تلاش کرنا ضروری ہے. تو ایک تدبیر میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جہاں آپ کا ہیرا گرا ہے اس کے اطراف کی ساری مٹی اٹھا لی جائے اور محل میں لے جا کے پھر تلاش کر لیا جائے. تو کئی بوریوں میں اس نے مٹی اٹھوا لی وہاں کی، اور محل میں لے جانے کے بعد میں جب اس کو تلاش کیا تو ہیرا مل گیا. تو ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہم مدرسوں میں بچے بھرتے ہیں سینکڑوں، وہ سینکڑوں ہماری مراد نہیں ہوتی، اس میں ایک ہیرے کی تلاش ہے ہمیں، اس میں ایک ہیرے کی تلاش ہوتی ہے ہمیں. اگر ہزاروں علماء اور ہزاروں مفتی اور ہزاروں محدث، ہزاروں مفسر پیدا کر لو گے، تو کس کے گھر میں کون کوئی مجدد پیدا ہوگا جو امت کی رہنمائی کا کام کر دے گا، ہدایت عامہ کے فیصلے ہو جائیں گے، انقلاب لے آئے گا. اس کی تلاش رہتی ہے میرے بچے. مدرسے میں بچے پڑھتے تھے، حتما الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھتے تھے، کیا پتا تھا کہ الیاس کیا بچہ ہونے والا ہے، یہ کون سا بچہ ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں علامت کے طور پر، اس لیے کہ ان کی اماں روزانہ 40 پارے پڑھتی تھی، روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرنے کے بعد 10 پارے پڑھتی تھی، پھر معمول تھا ان کی والدہ کا. تو جس کی ماں روزانہ 40 پارے پڑھتی ہو، وہاں کوئی ریاست پیدا ہونا ہی چاہیے، اللہ پاک کا نظام ہے. ایک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی امت کا قرضہ چکا دیا، ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کا کتنا قرضہ چکا دیا،
بڑے افراد پیدا ہوتے ہیں، مگر وہ جب ہوتے ہیں جب آپ تعلیم و تربیت کے نظام کو زندہ کریں، تعلیمی ماحول کو زندہ کریں، عالم بنائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم کا کام فرماتے تھے دعوت کے بعد. دعوت کے بعد کا سب سے پہلا تقاضا وہ علم کا ہی ہوتا ہے، اور تقاضے کے بغیر دعوت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. دعوت ہوتی ہی ہے تقاضوں کے لیے، دعوت ہوگی تقاضے آئیں گے، تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے. دعوت کی مثال ستونوں کی سی ہے، دعوت کی محنت کی مثال پلروں کی جیسی ہے. پلر پہ پلر، پلر پہ پلر، پلر پہ پلر، ہر جگہ پلر بنائے جا رہے ہیں. مہمان آ گئے، پلروں پہ بٹھاؤ، تم کو کھانا پکانا ہے پلروں پہ پکاؤ گے، سونا ہے پلر پہ سوؤ گے. تقاضے تو پلروں کے بعد ہی آئیں گے کہ بھائی یہاں کچن بنے گا، یہاں پہ بیڈ روم بنے گا، یہاں مہمان خانہ بنے گا، یہاں پہ باتھ روم بنے گا، یہاں پہ روم بنے گا، یہاں پہ لیونگ روم بنے گا، یہاں پہ ڈائننگ ہال بنے گا. دعوت کا کام پلر کا ہے، لیکن پلر ہیں ہی تقاضے فلفل کرنے کے لیے. امت تقاضوں کو بھول گئی، اس بات ہے کہ پلر ہی نہیں رہے ان کے پاس ایمانیات کی. وہ ہے چکر. سب سے پہلے جو تقاضا آتا ہے وہ علم کا آتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمایا کرتے تھے، کتاب کی اور حکمت کی. اور اس کے بعد تیسری چیز ہے تزکیہ، تربیت کرنے کا کام، اپنا اپنے کمالات، اپنے اندر کمال لانے کا، ایمان کو مکمل کرنے کا، انسانیت کو مکمل کرنے کا. اور یہ کام بڑوں کا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہمارا تو ہو گیا، اب ہماری نسلوں کی فکر ہے بس. بھائی تمہارا کیسے ہو گیا؟ تمہارا تو اصلی باقی ہے. جس کا ایمان مکمل ہوگا، جس کی انسانیت میں تکمیل آئے گی، اس کو اول وہلے میں جنت ملے گی. خالی ایمان پر اول وہلے میں جنت نہیں ہے، ایمان کے کمال پر اول وہلے میں جنت ہے. اول وہلے میں جنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع سے ہی پکڑ نہیں ہونا کسی چیز کی، اور شروع سے پکڑ نہیں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت سے پہلے اس کو ولایت کی خوشخبری دینا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. الا تخافوا ولا تحزنوا ولایت کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کیونکہ پھر اس کے بعد موت بھی آسان، اسی وقت سے جنت کی بشارت، اسی وقت سے جنت کی خوشبوئیں، اسی وقت سے جنت کے مشاہدے، اور قبر میں جاتے ہی اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی، نور بھر دیا جاتا ہے، جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں. اول وہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور قبر میں جاتے ہی ایک آدمی کو اس دنیا کے اتنی دنیا دے دی جاتی ہے ہر ایمان والے کو. جیسے ہی وہ قبر میں جاتا ہے تو حدیث میں آپ نے سنا ہوگا، مطلب نہیں سمجھا ہوگا، حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ تا حد نظر اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. حد نظر کیا ہے آپ کی؟ آسمان ہے. ایک دنیا پوری دے دی جاتی ہے اس کو قبر میں. اسی لیے قبر سے نکلنے کے بعد ادنا درجے کے جنتی کو 10 دنیا کے برابر دی جائے گی، مگر قبر میں ایک دنیا دے دی جاتی ہے. قبر سے نکلنے کے بعد اول وہلے سے کوئی پریشانی نہیں، میدان ہے اصل. شروع شروع میں حضور کی شفاعت مل گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے نیچے جمع ہو گئے، صحابہ کے ساتھ جمع ہو گئے، عرش کا سایہ مل گیا، کوثر کا پانی مل گیا، کپڑے مل گئے، بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، سایہ کا انتظام بھی ہو گیا. جتنے عقبات اور گھاٹیاں ہیں 50,000 سال کی، وہ سب نمٹ جائیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا. اول وہلے کا مطلب یہ ہے. جہنم میں جا کے جانا پڑا جنت میں، وہ اپنے وہرے نہیں ہوا، کیونکہ جہنم میں جانا پڑنے کا مطلب میدان حشر میں پریشان ہونا لازمی ہے. میدان حشر میں پریشان ہونے کے ساتھ قبر میں کسی نہ قسم کی پریشانی لازمی ہے. ایمان کے کمال کے ساتھ میں اول وہلے، دخول اولی ہے. ایمان کے نقص کے ساتھ میں، اگر ایمان کے ساتھ ایک آدمی گیا تو ضرور اس کو فائدہ ہوگا. ہو گیا،
ہو گیا. نیچے